السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
जो भेष में दीवाने के फरजाना रहेगा, जो भेष में दीवाने के फरजाना रहेगा, जो भेष में दीवाने के फरजाना रहेगा, वो दी हो के दुनिया हो कहीं का ना रहेगा, वो दी हो के दुनिया हो कहीं का ना रहेगा, जो भेष में दीवाने के फरजाना रहेगा, जो भेष में दीवाने के फरजाना रहेगा, वो दी हो के दुनिया हो कहीं का ना रहेगा, वो दी हो के दुनिया हो कहीं का ना रहेगा। ये मदरसा इश्क के मुफ्ती का है इरशाद, ये मदरसा इश्क के मुफ्ती का है इरशाद, बेफिक्र यहाँ आपका दीवाना रहेगा, बेफिक्र यहाँ आपका दीवाना रहेगा।
दारुल इफ्ता की मुफ्ती नहीं है, ये मदरसा इश्क के मुफ्ती हैं। अल्लाह वाले अहले इल्म, अल्लाह वाले।
ये मदरसा इश्क के मुफ्ती का है इरशाद, ये मदरसा इश्क के मुफ्ती का है इरशाद, बेफिक्र यहाँ आपका दीवाना रहेगा, बेफिक्र यहाँ आपका दीवाना रहेगा, बेफिक्र यहाँ आपका दीवाना रहेगा। हो जाएगा लैला के कभी हुस्न पे आशिक, हो जाएगा लैला के कभी हुस्न पे आशिक, जो बन के यहाँ आशिते मौला न रहेगा, जो बन के यहाँ आशिते मौला न रहेगा। हो जाएगा लैला के कभी हुस्न पे आशिक, हो जाएगा लैला के कभी हुस्न पे आशिक, जो बन के यहाँ आशिते मौला न रहेगा, जो बन के यहाँ आशिते मौला न रहेगा। जब तक के खुदा वालों से निस्बत न रखेंगे, जब तक के खुदा वालों से निस्बत न रखेंगे, ये दिल है सनम खाना सनम खाना रहेगा, ये दिल है सनम खाना सनम खाना रहेगा। रिंदान मय हक का रहे अज़्म सलामत, रिंदान मय हक का रहे अज़्म सलामत, سر وقف در ساقی میں خانہ رہے گا، سر وقف در ساقی میں خانہ رہے گا، رندان مئے حق کا رہے عزم سلامت، رندان مئے حق کا رہے عزم سلامت، سر وقف در ساقی میں خانہ رہے گا، سر وقف در ساقی میں خانہ رہے گا، یہ مدرسہ عشق کے مفتی کا ہے ارشاد، یہ مدرسہ عشق کے مفتی کا ہے ارشاد، بے فکر یہاں آپ کا دیوانہ رہے گا۔
مدرسہ عشق کے مفتی کیا عاشق، کیا عمدہ تعبیر ہے، مدرسہ عشق اللہ تعالیٰ کے عشق کا مدرسہ، کیا جو مفتی ہیں وہ اہل عشق اللہ والے ہیں، ان کا یہ ارشاد ہے کہ جو آپ کا دیوانہ ہو گیا ساری دنیا کے غموں سے آزاد رہے گا، اور صرف ارشاد ہی نہیں حقیقت ہے، جو کچھ وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ،
ہمیں تو کام ہے حسن خدا سے، ہمیں تو کام ہے حسن خدا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، ہمیں تو کام ہے حسن خدا سے، ہمیں تو کام ہے حسن خدا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، وہ کیوں ڈالے گا بت پر ایک نظر بھی، وہ کیوں ڈالے گا بت پر ایک نظر بھی، جو نظریں چار کر لے با خدا سے،
ایک نظر کی ایک علامت ہے کہ جو نظریں چار کر لیتا ہے تو ایک نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔
وہ کیوں ڈالے گا بت پر ایک نظر بھی، وہ کیوں ڈالے گا بت پر ایک نظر بھی، جو نظریں چار کر لے با خدا سے، جو نظریں چار کر لے با خدا سے،
چار کے کیا استعمال کیا، نظریں چار کرنا تو ایک محاورہ ہے لیکن یہاں یہ دوسرے معنی میں بھی ہے، چار نظریں کر لی تو ایک نظر بھی نہیں ڈالی، نظریں چار ہو گئی تو ایک نظر بھی نہیں ڈالتا، یہ اس نظر کی کرامت ہے۔
یعنی بار بار نظریں ڈالنا ہے اہل اللہ پر، اگر ایک نظر سے بھی بچنا ہے بتوں کی تو بار بار یعنی چار دفعہ، یہ نسبت متعدد بار۔
وہ کیوں ڈالے گا بت پر ایک نظر بھی، جو نظریں چار کر لے با خدا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، بتوں کو خود خدا دیکھے گا ایک دن، بتوں کو خود خدا دیکھے گا ایک دن، سمجھ لے گا وہ ایک ایک دل ربا سے، سمجھ لے گا وہ ایک ایک دل ربا سے، نظر اٹھنے نہ دیں گے ہم بالآخر
انشاءاللہ تعالی،
نظر اٹھنے نہ دیں گے ہم بالآخر کریں گے عزم ایسا ابتدا سے، نظر اٹھنے نہ دیں گے ہم بالآخر کریں گے عزم ایسا ابتدا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، نظر دستے عنائی سے بچا لو، نظر دستے عنائی سے بچا لو، ہے بہتر خون دل رنگے حنا سے، ہے بہتر خون دل رنگے حنا سے، نظر دستے عنائی سے بچا لو، نظر دستے عنائی سے بچا لو، ہے بہتر خون دل رنگے حنا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے، ہوا کے رخ پہ چلنا بزدلی ہے، ہوا کے رخ پہ چلنا بزدلی ہے، سنا ہے ہم نے یہ رشک سبا سے، ہوا کے رخ پہ چلنا بزدلی ہے، سنا ہے ہم نے یہ رشک سبا سے، بجھا دے تشنگی ساقی کے ہم سب، بجھا دے تشنگی ساقی کے ہم سب، معشق حقیقی کے پیاسے، بجھا دے تشنگی ساقی کے ہم سب، معشق حقیقی کے پیاسے، معشق حقیقی کے پیاسے، ہمیں تو کام ہے حسن خدا سے، یہ بت ہوں گے حسین اپنی بلا سے،
اور سنا دیجئے تین تین ہو جائیں گی کثرت میں آ جائے گی،
والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایسی گفتگو فرما رہے تھے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا جو بالکل موضوع تھا اور بنا بنایا مصرع تھا، گویا گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، میں نے چپکے سے نوٹ کر لیا اور پھر بعد میں غزل کیا کہ والا کو سنائی تو بہت پسند فرمائے، عرض کیا کہ
گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا، گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا،
بہترین مثال گر حسینوں سے وہ بچنا تو پھر ایسا کرنا، ایسا کرنا،
گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی، بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی، اپنے تقوی پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا، اپنے تقوی پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا، بجلی حسن ہے دیکھو گے تو گر جائے گی، اپنے تقوی پہ کبھی تم نہ بھروسہ کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں، رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں، ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا، ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا، رہزنی جن کا ہے شیوا ہم انہیں کیوں دیکھیں، ذوق نظارہ کی توہین ہے ایسا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا،
حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت اس پہ خوش ہوئے، بہت مسکراتے رہے کافی دیر تک، فرمایا یہ بھائی بہت اچھا ہے بھائی، پھر ایک دو
عجیب
حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا، ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا، حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، حسن ارزاں ہے تو کیا عشق بھی ارزاں ہو جائے، ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا، ہم کو ہرگز نہیں بھائی اس طرح سودا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا،
پردہ پردہ دو معنی ہے ملاحظہ کیجئے، پردہ کرنا،
عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا، چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا،
پردہ کرنا ایک معنی چاہیے کہ آپ خود پردہ کر لیں گے، اور ایک معنی ہے دنیا سے چاہے رخصت ہو جائے دنیا سے پردہ کر، دو دو معنی ہے ماشاءاللہ، پھر سے پڑھیں،
عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، عزم بل جزم ہو غیروں کو نہیں دیکھیں گے، چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا، چاہے پڑ جائے ہمیں دنیا سے پردہ کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا،
آخری شعر ہے کہ
ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا، کان چھونے کو
والا رحمۃ اللہ فرمایا کیسے چھوتے ہیں، میں نے کہا حضرت بعض لوگ تو یوں سیدھا سیدھا چھوتے ہیں، بعض لوگ یوں کر کے چھوتے پھر یوں کرتے، اور بعض لوگ آخر میں ناک پہ ہاتھ پہ لگا دیتے،
ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا،
لاہ کتاب لا حضرت والا کی ارشادہ سے طالب صاحب کی مجلس میں تو جی چاہتا ہے کہ بس ان کو ہی سنتے رہے، ایک دن ایسا بھی کریں گے یہ ارشادات درد دل حضرت والا کے ملفوظات کا افریقہ کے نویں سفر کا مجموعہ ہے. عدالت کی حالت میں حضرت والا نے یہ پہلا سفر فرمایا تھا 2002 میں. مسکین کے معنی ارشاد فرمایا کہ میں بمبئی کی مسجد نور میں تقریر کر رہا تھا تو دوران تقریر میں نے حدیث کی یہ دعا پڑھی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھیے اور مسکینی میں موت دیجیے اور مسکینوں میں اٹھائیے. میں نے عرض کیا کہ اس دعا کی یہ معنی نہیں ہے کہ امت غریب ہو جائے اور زکات لینے لگے، اس لیے مسکین کے معنی سمجھ لیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں، المسکین من المسکنہ والمسکنہ تو ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال، یعنی مسکنت کے معنی مفلسی کے نہیں ہے بلکہ کمال تواضع مراد ہے، انتہائی تواضع مراد ہے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا مراد ہے. اگر مسکنت کے معنی مفلسی کے ہوتے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غریب ہو جاتے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امیر صحابہ قلاش ہو جاتے. تقریر کے بعد ایک سیٹھ صاحب ملے جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ 3 سال سے میں اس دعا کو اس ڈر سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں غریب ہو جاؤں گا تو غریبوں کو زکات کیسے دوں گا، مسجد اور مدرسے کی خدمت کیسے کروں گا. مسکین کے معنی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غریب و تہی دست اور قلاش ہو جائیں گے. اس کے یہ معنی تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا ڈر نکال دیا، اب میں یہ دعا پڑھا کروں گا. میں نے عرض کیا کہ شکر ہے ایک بہت بڑی جہالت دور ہو گئی. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دعا کیسے بتلا سکتے ہیں کہ امت غریب ہو جائے؟ آپ تو امت کو دونوں جہان میں آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح غربت کے معنی بھی مفلسی کے نہیں ہے بلکہ غربت کے معنی ہے پردیسی ہونا، بے یار و مددگار ہونا. حدیث پاک میں ہے، بدا الاسلام و غریباً وسیعود کما بدا غریباً فطوبہ للغربا، یعنی اسلام غربت میں پیدا ہوا یعنی اجنبی اور بے یار و مددگار کہ ہر شخص اسلام سے ڈرتا تھا. جیسے پردیسی کو کوئی نہیں پوچھتا ایسے ہی اسلام آخر میں ہو جائے گا، یعنی غریب، پردیسی اور اجنبی کے مانند، اور اسلام کو ہاتھ میں لینا ایسا ہوگا کہ جیسے انگارہ ہاتھ میں لے رہا ہوں. پس مبارک ہو غریبوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی نہ پوچھتا ہو پھر بھی وہ دین پر قائم رہیں. حفاظت نظر کی ایک عجیب حکمت، ارشاد فرمایا کہ اگر نظر کی حفاظت کرو اور باہر والی عورتوں کو نہ دیکھو تو اپنی کم حسین بیوی بھی اچھی معلوم ہوگی، دوسری عورتوں کو دیکھنے سے ناشکری پیدا ہوگی کہ ہائے یہ زیادہ حسین ہے، میری بیوی کم حسین ہے. من جملہ اور اسرار کے ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے نظر کی حفاظت اسی لیے فرض کی ہے کہ نہ دوسری کو دیکھیں گے نہ للچائیں گے اور لے دے کے اپنی ہی انہیں حسین معلوم ہوگی. لہذا اپنی بیویوں کی ناقدری مت کرو، اللہ کی بندی سمجھ کر ان کو پیار و محبت سے رکھو، ان سے حسن سلوک کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اگر ہم ان پر زیادتی کریں گے تو اللہ تعالی انتقام لے گا، اور چند روز صبر کر لو، جنت میں یہی بیویاں حوروں سے زیادہ حسین بنا دی جائیں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، شوہروں کی خدمت نہیں کی، اور دنیا کی عورتوں نے یہ سب عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عبادت کا نور ڈال دے گا، یہ مستضاد نور حوروں میں نہیں ہوگا، یہ مستضاد نور یعنی زیادہ نور حوروں میں نہیں ہوگا، حوروں میں صباحت ہوگی لیکن نور عبادت کی وہ ملاحت نہیں ہوگی جو دنیا کی عورتوں پر ہوگی، وہ اللہ کا نور ہوگا جو حوروں کے چہروں پر نہیں ہوگا، پھر وہ ہماری بیویوں سے کیسے خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں چند روز رہنا ہے، کچھ دن صبر کر لیں پھر جنت میں عیش کریں گے۔ سولہ سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 28 اپریل 2002 اتوار، میٹرو اسپورٹ کلب، وہاں کا ایک میدان تھا، بعد نماز فجر، لوساکا زیمبیا، لوساکا وہاں کا لوساکا دارالحکومت ہے، مدینہ منورہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ پاک کی مٹی سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب آپ غزوات سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچتے تھے تو اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے تاکہ مدینہ کی مٹی میرے بدن کو لگ جائے اور کسی مقدس مقام کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہاں کی مٹی کو آپ نے بدن پر مل لیا ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاں سے اللہ کا دین پھیلتا ہے وہ جگہ اللہ کے عاشقوں کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خوش تر از ہر دو جہاں آنجا بھوت کہ مرابا تو سر و سودا بھوت، سب سے بہترین زمین ہے، زمین وہ ہے جہاں میرے سر کا سودا آپ کی ذات پاک کے ساتھ ہو جائے، جہاں میرا سر آپ پر فروخت ہو جائے، وہ زمین مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے اپنے سر کا سودا کیا ہے اور آپ کے طفیل میں صحابہ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینة فلیموت بها فإنی اشفع لمن يموت بها، جس کو استطاعت ہو کہ مدینے میں مرے وہ مدینہ آ کر مر جائے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت پہلے ہوگی، جب مدینے والوں کی شفاعت ہو جائے گی پھر مکے والوں کی باری آئے گی۔ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ نے یہ وحی نازل نہیں فرمائی کہ ہمارے گھر والوں کو آپ نے بعد میں رکھا، ہمارے پڑوسیوں کو آپ نے محروم کر دیا، ایسا نزول وحی نہیں ہوا، سکوت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بھی اس بات سے راضی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ صحابہ کرام کی نظر میں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور صحابہ نے حج عمرہ کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی کہ حج عمرہ کا بار بار کرنا محاول ذنوب ہے، یعنی خطاؤں کی معافی ہے، معاف کرنے والا ہے، زیادہ حج اور عمرہ کا بار بار کرنا بہت خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، مٹا دینے والا ہے، خطاؤں کی معافی بھی ہوگی اور روزی بھی بڑھے گی۔ حج میں تو خرچ ہوتا ہے، بتائیے کتنے تعجب کی بات ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرو تو تمہاری روزی بڑھ جائے گی۔ معلوم ہوا رزاق کو خوش کرنے سے روزی بڑھ جاتی ہے، اور حج و عمرہ عاشقانہ عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا، صفا و مروہ پر دوڑنا، یہ کیا عشق نہیں ہے؟ عرفات، منا، مزدلفہ، یہ سب ارکان عاشقانہ ہے، مگر جب سنت کے مطابق ہوگا تب قبول ہوگا. بہرحال کعبہ شریف اور مدینہ شریف دونوں کی محبت ہمارے ذمے ضروری ہے. اللہ تعالی نے اپنے رسول کو کیا شان دی ہے کہ علماء امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. لہذا جو اللہ کے نام پر قربان ہو وہ رسول اللہ پر نہ قربان ہو پھر اس کی کیا قربانی ہے؟ کوئی اللہ پر قربان ہے، شہادت کے لیے تیار ہے، لیکن رسول اللہ کی عظمت اگر اس کے دل میں نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا. اس لیے یہ عظمت رسالت بھی ایمان کے لیے لازمی ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت قیمتی بات فرمائی، حضرت والا نے فرمایا کہ بعض لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں کمی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے. عظمت رسول عظمت اللہ کی دلیل ہے. عظمت رسول یعنی رسول حضور صلی اللہ کی عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت بھی ہوگی. ثابت ہوا کہ جس دل میں رسول اللہ کی عظمت نہیں اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے. بس رسالت کا منکر اللہ کا منکر ہے، اس لیے جہنمی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب سے صرف 7 برس چھوٹے تھے اور حضرت کے بہت پرانے خلفاء میں تھے، تمام خلفاء حضرت کی خدمت میں باادب بیٹھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں منہ سے بیک وقت اللہ کا نام بھی نکلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی نکلتا ہے، دونوں نام ساتھ ساتھ نکلتے ہیں. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. اور کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اللہ کا نام بھی آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی آئے. اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی میرے نبی سے پیار کرو. یہ عاشقانہ ترجمہ ہے، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشقانہ ترجمہ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا کہ اللہ پیار کرے محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو. اللہ پیار کرے محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو. اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ہماری شرکت کیا نعمت نہیں ہے؟ جس تجارت میں بادشاہ کا حصہ بھی ہو اور اس تجارت میں خسارہ یعنی لاس ہو سکتا ہے اور تو وہ بزنس گھاٹے میں جا سکتی ہے. درود شریف بھیجنا اللہ کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، اس میں اپنا حصہ لگا لو، یہ تجارت لن تبور ہے، یعنی اس میں خسارہ ہی نہیں ہے، اس تجارت میں خسارہ ہی نہیں ہے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ پورا قصیدہ بردہ شریف روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، سب زبانی یاد تھا، اور ساتوں منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھتے تھے، اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. ایک مرتبہ تو ایسا دیکھا کہ فرمایا، حکیم اختر، میں نے آج خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی زیارت کی کہ آپ کی آنکھوں میں لال لال ڈورے بھی نظر آئے، آپ کی آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے. میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو فرمایا، ہاں عبد الغنی، تم نے اپنے رسول کو آج خوب دیکھ لیا. کیا کہوں، پوری داستان آنکھوں کے سامنے گزر گئی. 17 سال ساتھ رہا. میں سمجھتا تھا کہ میرے شیخ کے انتقال کے بعد صدمہ و غم سے میرا بھی انتقال ہو جائے گا، مگر انتقال اللہ کے قبضے میں ہے. جب ان کا حکم ہوگا تبھی انتقال ہوگا. حضرت مولانا عبد الحمید صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ طویل مدت تک دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ 120 سال تک سلامت رکھے. آج جنوبی افریقہ واپسی کا دن تھا. 11:30 بجے حضرت والا کے ہمراہ جملہ احباب ایئرپورٹ روانہ ہوئے. 1:30 بجے جہاز کی روانگی کا وقت تھا. 4:15 بجے شام جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر آمد ہوئی، اور وہاں سے مفتی حسین بھیا صاحب کے مکان لینیشیا پہنچے. سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 30 اپریل 2002 پانی میں کوئی نہیں 2002 بروز منگل. زمبیا سے واپسی کے بعد دارالعلوم زکریہ کے محتم حضرت مولانا شبیر صالح جی نے حضرت والا سے درخواست کی تھی کہ حضرت والا کچھ دیر کے لیے دارالعلوم تشریف لائیں اور طلبہ کو نصیحت فرمائیں. چنانچہ مغرب کے بعد حضرت والا دارالعلوم تشریف لے گئے اور خطبہ مسنونہ پڑھ کر واعظ فرمایا، جو یہاں نقل کیا جاتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے. علامہ آلوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت اس وقت کے علماء کے سپرد کی گئی تھی، تو وہ ایک آدھ پشتک کو صحیح پڑھتے رہے، مگر اس کے بعد پھر ملاوٹ شروع کر دی. توریت، زبور اور انجیل میں تحریف کر دی، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ تعالی نے کوئی ذمہ نہیں لیا تھا، اس لیے ان کتابوں کا کوئی حافظ بھی نہ تھا، اور قرآن پاک کے تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں. اگر مصر کا کوئی بڑا قاری ایک نقطہ تبدیل کر دے، لو تغیر نقطۃ فی القرآن لیرد علیہ السبیان. اگر بہت بڑا قاری ایک نقطہ تبدیل کر دے، تو ہمارا 9 سال کا بچہ اس کو ٹیک دے گا، اس کو ٹوک دے گا کہ انت اخطأت یا شیخ، کہ شیخ آپ نے یہاں غلطی کر دی. اننا نحن نزلنا الذکر، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد ہیں لیکن یہاں جمع کا صیغہ کیوں نازل کیا؟ اننا جو ہے جمع کا صیغہ ہے. اس کا جواب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، تفخیم لشانہ، اپنی شان عظمت کے مقتضا کے مطابق جمع کا صیغہ استعمال کیا، جیسا کہ شاہان دنیا بھی کرتے ہیں کہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ ماں بدولت نے ایسا کیا. شاہان دنیا کبھی واحد نہیں بولتے، تو اللہ تعالی نے اپنی عظمت شان کی وجہ سے انا نحن نزلنا نازل کیا، یعنی تحقیق کہ ہم نے نازل کیا یہ قرآن. یہ بات علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تحقیق کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں کریں گے، آسمان میں، زمین میں، کہاں؟ یہاں تفسیری جملہ بڑھا دیا، اے فی قلوب اولیائنا، یعنی اپنے اولیاء کے دلوں میں ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان میں محفوظ کر دیں گے. تو تفسیر روح المعانی کے لحاظ سے وہ اللہ کا دوست ہو گیا جو حافظ قرآن ہو گیا. قرآن کی عظمت کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں، یہ اشراف امت ہیں، یعنی امت کے بڑے لوگ ہیں. ان کو حقیر سمجھنے والا بے وقوف ہے. قرآن کے حافظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بڑے لوگ فرمایا ہے، باقی اپنے منہ سے بڑا بننے سے کوئی بڑا اپنے منہ سے بڑا بننے سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے لوگ امت میں دو کو فرمایا، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یعنی جو حامل قرآن ہیں اور جو اصحاب اللیل ہیں. اصحاب اللیل ہیں یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ان دو کو لیے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، اور جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اصحاب اللیل ہیں. اب رہ گیا یہ کہ 3 بجے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو سب کے لیے آسان نہیں ہے. تو علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عشائی کے وقت میں 4 رکعت فرض اور 2 سنت پڑھ کے 2-4 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ قیامت کے جن تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. ان سنت التہجد تحصل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، جو سونے سے قبل وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لے اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے، وہ تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. حضرت تھانوی نے بھی امداد الفتاوی میں جلد نمبر 5 میں یہ لکھا ہے. حضرت والا نے درمیان میں فرمایا کہ ابھی لوگ حیرت میں ہیں کہ اس کو کیسے یاد ہے، فالج کے مریضوں کو تو سب بھول جاتا ہے، مگر میرے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ حافظے پر اثر نہیں پڑا. آخر تک حضرت والا کا حافظہ بالکل صحیح تھا. آخر تک حضرت والا کو احادیث اور اس کی شروع تک بھی یاد تھیں. اب بولنے سے تو معذور ہو گئے تھے، آخر میں کچھ سال ایسے گزرے ہیں، ورنہ 2011 تک حضرت والا تقدیر فرماتے تھے. 2 سال کے بعد پھر بالکل بہت زیادہ ضعف ہو گیا، لیکن اس وقت بھی اس میں سب حضرت کی تقاریر موجود ہیں. اس کے بعد 500 کیسے رہ جائے، 648 کیسٹ ہیں، اور اس میں حضرت والا اسی طرح قرآن و حدیث تو ٹھیک ہے، عبادت یاد ہونا آسان ہے، لیکن اس کی شرح اور تفسیر سب حضرت والا یاد ہے تو حضرت نے فرمایا کہ عرض کر رہا تھا کہ چار رکعت پڑھ لے تو قیامت کے دن وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا جس میں تہجد گزار ہوں گے. اس لیے تہجد گزاری نہایت آسان ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی, چار فرض اور دو سنت, اور اس کے بعد دو رکعت نماز تہجد کی پڑھ لی. مولانا منصور حق صاحب نے اس دوران فرمایا کہ طالب علموں کے لیے اس میں بہت سہولت ہے. تو حضرت والا دامن برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ طالب علموں ہی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے, کیونکہ بعض ان میں بحر الکاہل ہوتے ہیں, یعنی کاہلی کا سمندر. ان کے لیے طریقہ ہے کہ حافظ قرآن بھی ہو گئے اور اصحاب اللیل بھی ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کے مجموعے کا نام اشراف و امت رکھا ہے, یعنی امت کے بڑے لوگ. بنگلہ دیش کے ایک عالم تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو دن بھر چکر آتا ہے. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کے ایک عالم تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو دن بھر چکر آتا ہے, پھر ہم پڑھا نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ تہجد کے لیے اس وقت اٹھنا ضروری ہے؟ عشاء ہی کے بعد میں تہجد پڑھ لیجئے, چار رکعت عشاء اور دو سنت پڑھ کر دو چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے. آپ کا شمار فتاوی شامی کی روح سے قیامت کے دن تہجد گزاروں میں ہوگا. تو جو حافظ قرآن ہے وہ اگر عشاء کے بعد دو چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں تو حدیث پاک کی روح سے وہ اشراف امتی, یعنی امت کے بڑے لوگ ہو جائیں گے. اور اگر خالی حافظ ہوئے اور تہجد نہیں پڑھی تو ناقص رہیں گے, کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت لازم ہے اور دونوں مل کر جملہ معطوفہ بنتا ہے. لہذا تہجد کی نماز پڑھنا ہر حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے, جس کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ عشاء کے وقت ہی میں پڑھ کے سو جائیں, پھر اگر رات میں آنکھ کھل جائے تو مزید بریانی کھانے, ورنہ گوشت روٹی پر صبر کریں. بڑے لوگ تہجد گزار اور حملت القرآن ہیں. باقی لوگوں کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں. جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آدمی فرمایا ہے وہی بڑے ہیں, اور وہ حافظ قرآن اور اصحاب اللیل ہیں. اور اگر حافظ قرآن اصحاب اللیل نہ ہوئے اور چند رکعت تہجد کی نہ پڑھی تو سمجھ لیجئے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا, اور بڑے آدمی کے زمرے میں وہ داخل نہیں ہوں گے. ملا علی قاری نے فرمایا ہے کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل, کاملین میں سے وہ نہیں ہے جو قیام اللیل ترک کرتا ہے, یعنی تہجد نہیں پڑتا. لہذا عشاء کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت پڑھنا کیا مشکل ہے؟ آپ قیامت کے دن تہجد گزار اٹھائے جائیں گے. قرآن شریف آخری کتاب ہے, اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, یعنی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا, یہ دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو چکی, کیونکہ اگر بعد میں نازل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما دیتے. یہی دلیل ہے کہ اب کوئی دین, کوئی کتاب, کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور قرآن شریف آخری کتاب ہے, اور اسلام آخری دین ہے. بس جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا, ان دو پر ایمان لانا ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, بس اس کے بعد قیامت ہے. اور کوئی سوال کرے کہ باقی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی, جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں کی گئی کہ ان کو فنا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو آخری کتاب فرمایا ہے, اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, کیونکہ اب صرف دین اسلام مقبول ہے. اور دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ اہل مدارس کے لیے چار چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے. اس پر عمل نہ کرنے سے بہت ہی بدنامی ہوتی ہے, اور آخرت کا ضرر اور نقصان الگ ہے. نمبر ایک, ٹخنے سے پاجامہ اوپر رکھنا. حدیث پاک میں ہے, ما اسفل من القابین من الازار فی النار, جو ٹخنا چھپائے گا اتنا حصہ دوزخ میں جلے گا. دوزخ کا عذاب معمولی گناہ پر نہیں آتا, گناہ کبیرہ پر آتا ہے. لہذا سب طالب علم, بلکہ سب لوگ غور سے سن لیں کہ شلوار یا پتلون یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ ہونے پائے, بلکہ ٹخنے سے ٹچ بھی نہ ہونے پائے. سرحدی علاقوں میں بمباری ہو جاتی ہے, سرحد سے دور رہنا چاہیے, ٹخنا سرحد ہے. امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں, اما ظاہر الاحادیث فیدل علی تحریم الاسبال, یعنی ظاہری احادیث سب دلالت کرتی ہیں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے, لہذا سب ایک دوسرے کی امداد کرتے رہیں. یہ بھی سمجھ لیں, یہ حکم مردوں کے لیے ہے, ٹخنا نہ چھپانے کا حکم مردوں کے لیے ہے. ایسا نہ کریں کہ عورتیں بھی اپنے ٹخنے کھولنے لگیں, عورتیں ٹخنا چھپائیں. لہذا سب ایک دوسرے کی امداد کرتے رہیے, اس کا نام امداد باہمی ہے, کہ جس کا ٹخنا چھپا ہوا, دیکھو ادب سے کہہ دو کہ قاری صاحب آپ کا ٹخنا چھپ رہا ہے. ٹخنا چھپانا تو حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھ لیجئے, ایک مشت سے ذرا سی بھی نہ کٹائیے. اگر آپ نے ایک مشت سے کم کر دیا, یعنی ایک مٹھی سے کم کر دیا, گویا آپ نے ایک بالغ چیز کو جان بوجھ کر نابالغ کر دیا. داڑھی کا بچہ ہے ہونٹ کے نیچے, اس کا بھی رکھنا واجب ہے, اس کا منڈانا بھی جائز نہیں ہے. آج سب لوگ وعدہ کیجئے کہ ایک مشت داڑھی سامنے سے, داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے رکھیں گے, پھر تیل لگا کر اس کو کنگھی کیجئے. داڑھی کے تین حق ہیں, تغسیل, تدہین اور تمشیر, یعنی دھونا, تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا. دو باتیں اور ہیں, اور وہ فنیشنگ کی ہیں. یہ تو اسٹرکچر کی ہے. فنیشنگ میں ذرا دیر لگتی ہے, اس کی تیاری میں 10-10 سال ہو گئے. نظر بازی کی عادت پڑی ہوئی ہے, حسینوں سے نظر بچانا, حسین لڑکیاں ہوں یا بے داڑھی مونچھ کے لڑکے ہوں یا داڑھی ہو مگر کشش ان میں ہو, ان کو دیکھنے کو دل چاہے تو جتنا گناہ لڑکی کو دیکھنے کا ہے اتنا ہی گناہ لڑکوں کو دیکھنے کا ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ لڑکا تو کسی وقت حلال ہو ہی نہیں سکتا. لڑکی تو حلال ہو سکتی ہے, مان لو اس کا شوہر مر گیا تو فیلڈ خالی ہے, آپ نے پیغام دیا اور وہاں سے قبول ہو گیا تو کام بن گیا, عورت حلال ہو گئی جبکہ ایک زمانے میں حرام تھی. مگر لڑکا کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. بچپن سے لے کر آخری عمر تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جو حلال ہو, ان کو دیکھنا ہمیشہ حرام ہے. شہوت کے خیال سے بھی یا یہ سمجھ لیا کہ لیا نہ دیا صرف دیکھ لیا, یہ بھی حرام ہے. کسی کے لڑکوں کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کی لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کو دونوں کو دونوں عادتیں ہوتی ہیں. لڑکی ملی تو اس کو دیکھ لیا اور لڑکا ملا تو اس کو دیکھ لیا. یہ سب باتیں شریعت میں حرام ہے. اللہ کے غضب سے ڈریے, اور عورت کو بھی جب تک ایجاب و قبول نہ ہو تمہیں نہیں دیکھ سکتے, اور عورت کو بھی جب تک ایجاب و قبول نہ ہو یعنی نکاح نہ ہو دیکھ نہیں سکتے. جب نکاح ہو گیا اب رات بھر دیکھیے, بس مشق کرو کہ ایک نظر بھی خراب نہ ہو. دوسروں کی ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ ان سب سے نظر بچاؤ, کسی کو مت دیکھو. کتنی ہی حسین ہو اللہ کے حکم سے زیادہ یہ پیارے نہیں ہیں. اللہ کا حکم نہ توڑو ورنہ اللہ تعالی گردن توڑ دے گا, ایسی بلاؤں میں مبتلا کرے گا کہ نانی یاد آ جائے گی. اپنا دل توڑ دو, غلام ہو تو دل بھی غلام ہے. بجمیع اعضائے ہی تم غلام ہو تو دل بھی غلام ہے. اپنی خوشی کو توڑو, اللہ کی مرضی پر چلو. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چار حکم ہو گئے. آخر میں قلب کا حکم بچتا ہے کہ دل میں پرانے گناہوں کو سوچ کر مزہ لینا بھی حرام ہے, اور آئندہ کے لیے اسکیم بنانا بھی حرام ہے. کسی عورت کو دیکھا تو للچا گئے کہ بہت حسین ہے, مگر اس کو پایا نہیں. اب کیا کریں تو سوچتے ہیں چلو اس کا تصور کرو, تصور کر کے مزہ لو. تو یہ سب اپنے کو دھوکہ دینا ہے. اللہ سے ڈرو. پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. چاروں حکم سمجھ لو, ایک دفعہ پھر سن لو. ٹخنا چھپانے سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عین اس وقت میں جبکہ آپ کو ایک زہر میں ڈوبا ہوا چھرا مارا گیا, اس وقت بھی آپ نے فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے لڑکے تو اپنی لنگی کو اوپر کر لے. اگر یہ معمولی حکم ہوتا تو اپنے رب سے ملنے کے وقت اس حکم کا خیال ہوتا. اگر یہ معمولی حکم ہوتا تو اپنے رب سے ملنے کے وقت اس حکم کا خیال ہوتا. اللہ لا یحب المسلمین. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ٹخنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ بذل المجہود ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو لباس اوپر سے آ رہا ہے, چاہے کرتا ہو, چاہے عبا ہو, چاہے پجامہ ہو, چاہے پتلون ہو, اس سے ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو کہ جو لباس نیچے سے آ رہا ہے اس سے اگر ٹخنا چھپ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے موزہ اگر گلے تک پہن لو تو کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے. موزے سے ٹخنا چھپانا جائز ہے کیونکہ وہ نیچے سے آ رہا ہے, اور اوپر سے آنے والے لباس میں بھی ٹخنا چھپانا دو صورتوں میں ناجائز ہے. جس وقت آدمی چل رہا ہو یا کھڑا ہو، اگر بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہو، تو اگر اس حالت میں ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بس یہ دو حکم ہو گئے، نمبر ایک ٹخنا نہ چھپانا، اور نمبر دو داڑھی کو ایک مشتر رکھنا، ایک مٹھی رکھنا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ذرا سی بھی کم نہ ہو، تینوں طرف سے ایک مشت ہو، بس کافی ہے۔ پھر طویل ہے باقی، چلیں ان شاء اللہ۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو چار اعمال ہیں، حضرت والا کو جب سے علیل ہوئے، پہلے بھی بیان فرماتے تھے، لیکن جب سے بیمار ہوئے تھے تو دن میں پانچ پانچ مجلس، پہلے تو اس کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں دو مجلسیں ہوتی تھی، ایک اتوار کے دن، ایک جمعے کو، اور ایک پھر پیر کو۔ پھر جب اتوار کی چھٹی ہونے لگی تو اتوار کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اتوار کی ہوتی تھی مجلس بارے، جمعہ اور پیر کو ہوتی تھی نا، ہاں۔ پھر تو پانچ پانچ مجلسیں روزانہ ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لاتے تھے پانچ مجلسیں، اور اس میں حضرت والا یہی مضمون بیان فرماتے تھے۔ یہ چار اعمال، اتنی حضرت کو اس کی اتنی زیادہ حضرت کو یعنی لگن تھی کہ ولی اللہ بننے کی بنیاد یہی ہے، اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ پورا دین تو نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پانچ پانچ مجلسوں میں حضرت والا کو، پھر دوسرے ملکوں میں جہاں گئے، بار بار یہی مضمون مختلف عنوانات سے، مختلف علوم کے ساتھ حضرت والا بیان فرماتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہے کہ حضرت والا کی اس مضمون کو بارہا پڑھیے، ہر دفعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ اس قدر حضرت کو اتنا تھا، یہاں حضرت تشریف لائے تو ایک وزیر صاحب آئے تھے، وہ ایک افضل صاحب، حاجی افضل صاحب تھے، حضرت تھانوی کے مرید، ان کے بیٹے سب کے دوست تھے، وہ ان کو لے کے آئے۔ تو حضرت والا نے اتنا، حضرت والا کو اس وقت ایسے ایک کیفیت جلال کسی تھی، آخر میں اس کو ڈانٹا کہ تم نے یہ تھی بڑی بڑی گوچھیں کیوں رکھی ہوئی ہے، اور ان کو کٹا دو، اور ٹخنا نہ چھپاؤ، اس نے کہا میں اور داڑھی رکھو، داڑھی رکھو واجب ہے، اور گوچھے کٹا دو۔ تو اس نے ان کا حضرت میں وعدہ کرتا میں داڑھی رکھوں گا۔ پھر اس کے پھر فرمایا کہ ٹخنا چھپاؤ، اور ٹخنا بھی چھپاؤں گا، ابھی چھپاؤ، اس پر ٹخنا بعد میں، یہ تم ابھی کر سکتے ہو۔ خیر انہوں نے ٹخنا کھول لیا۔ پھر انہوں نے ان سے اپنے دوست سے کہا واپسی میں کہ میں اتنے بزرگوں کے پاس گیا، یہ مسئلہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، جو آج حضرت نے پہلی دفعہ اس کی اہمیت بتائی۔ حالانکہ بیمار تھے. پھر یہاں غلام سرور صاحب کا حضرت کے دل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, نہ بزرا کی نہ سلاح کی. حضرت خود فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کی صحبت میں کی برکت سے مجھے ایسا دل اللہ نے عطا فرما دیا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کا روح میرے دل میں نہیں آتا. تو چنانچہ یہاں جب غلام سرور صاحب کا انتقال ہوا ہی تو ان کو یہیں لے آئے, یہیں مدفون ہیں وہ. ان کے بیٹے جو تھے یہاں کوئی بریگیڈیئر تھے بڑے اس میں, تو حضرت والا کو بہت صدمہ تھا. بہت ہی حضرت کے عزیز دوست تھے سرور صاحب. تو اس کے بعد جب تدفین ہو گئی تو حضرت والا وہیں خانقاہ میں تھے یہیں. تو پھر وہاں سے ایک پیغام خالد مولانا مدد صاحب نے یا کسی اور نے حضرت کو کہلوایا کہ ذرا پانچ منٹ آپ رک جائیے, اور وہ یہاں بڑے بڑے کرنل اور بریگیڈیئر کرائے ہوئے ہیں, وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بس ان کو خیر کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ چلے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ گاڑی لے کے آؤ, جس کو سو دفعہ غرض ہو وہ مجھ سے آ کے ملے گا, ملے وہاں, میں کیوں انتظار کروں. جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو, سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی. نہ لالچ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں, تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلوار. جب وہاں کی گلشن اقبال کی مسجد بن رہی تھی تو ایک صاحب تھے, حضرت کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے, تعلق بھی رکھتے تھے حضرت سے. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا یہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بہت مخیر ہیں, بہت اس میں مسجدوں میں اس میں بہت پیسہ لگاتے ہیں, تو آپ ان کو, میں ان کو یہاں لے کے آتا ہوں, تو حضرت والا لے آؤ. خیر وہ آئے, اس وقت مسجد میں حضرت والا نے یہ محراب بن گئی تھی اور اوپر تک سنگ مرمر لگوا دیا. حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے شیخ مولانا شاہ بابر صاحب کو یہ ڈسٹمپر کی جو بو ہے یہ بری لگتی ہے, کہتے ہیں یہ خوشبو ہے, خوشبو نہیں ہے, یہ مسجد بھی نہیں لگانا, نہیں لگانا چاہیے. تو حضرت کا کو بری معلوم ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا میرے شیخ کو یہ ناگوار گزرتی ہے, اور حضرت منع فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں ڈسٹمبر نہ کراؤ. تو لہذا میں یہاں سنگ مرمر کی پوری مسجد بنواؤں گا. حالانکہ اس وقت حال یہ تھا کہ ایک پیسہ بھی نہیں تھا, مگر حضرت فرمانے میں سنگ مرمر تک کی مسجد اس کی بنواؤں گا. تو ایسا ہی ہوا, سنگ مرمر ہی کی بنی. تو اس کے بعد وہ صاحب تشریف لائے پیچھے ہاتھ باندھ کے, اور وہ معائنہ کرنے لگے مسجد کا. اور اس کے بعد وہ جب محراب کے پاس آئے تو کہنے لگے, حضرت سے کہنے لگے کہ یہ اتنا اونچے تک اوپر تک وہ سنگ مرمر لگانے کی کیا ضرورت ہے, سنگ مرمر تو نیچے نیچے لگا دیا جاتا ہے. بس حضرت والا کہاں تھے, حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ لگواؤں یا نہ لگواؤں. آپ نے اپنے مشورے کو بھی قیمت کر لیا, میں تو پوری مسجد میں سنگ مرمر لگواؤں گا. اور اس کا بس وہ اس کے بعد خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد پھر حضرت والا تشریف لائے خانقاہ میں, اور حضرت والا نے وہی اللہ کی محبت کر باتیں بیان شروع کر دی. پھر کبھی حضرت والا بیچ میں خاموش ہوئے, اثر کا بات کبھی تھا خاموش ہوئے, تو فوراً وہ کہنے چاہتے تھے کہ حضرت میں کچھ اپنے اس کے بارے میں کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں. وہ جیسے ہی وہ بولتے تھے حضرت والا پھر تقریر شروع فرما دیتے تھے. پھر دو تین دفعہ میرے پاس ریکارڈ موجود تھا اس کا, پھر انہوں نے کوشش کی, پھر حضرت والا نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں نماز پڑھ کر اور پھر اپنے اندر تشریف لے گئے. پھر وہ صاحب آئے تو حضرت جا چکے تھے, وہ واپس چلے گئے. تو حضرت والا نے فرمایا, بعد میں تشریف لائے باہر, تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھ, بہت ہی یعنی درد کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں نے جب انہوں نے یہ بات کہی میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ ان کا جو عطیہ میں قبول نہیں کروں گا, لہذا میں میرے دل پہ, حالانکہ یہ بہت ہی مالدار آدمی تھے, مگر انہوں نے ایسی بات کہی جس کا مجھے سخت ناگواری ہوئی, اور اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ ان کو ان کا پیسہ نہیں دوں گا. ایسی نواب قیصر صاحب, جب یہ خانقاہ بن گئی تھی, مسجد وغیرہ کچھ نہیں تھی, تو نواب قیصر صاحب آئے کہ اس وقت تک وہ حضرت والا تھے کہ پاس زیادہ آتے نہیں تھے, اور قابل تھے وہاں ڈاکٹر بلحی صاحب, اور اس سے پہلے ماں وہ بابا نجم احسن صاحب, ان کے پاس جاتے تھے, وہ تقریب تھے حضرت تھانوی کے مرید تھے, تو اپنے ان خلفاء اپنے حضرات سے حضرت سے زیادہ ان کو یعنی وہ معلومات نہیں تھی, ملاقات نہیں تھی زیادہ. تو اس کے بعد جب وہ تشریف مولانا نواب قیصر صاحب آئے اور آ کے وہ سامنے گئی تو خانقاہ بن گئی تھی, سامنے سب کچا وہ پڑا ہوا تھا اس زمانے میں, تو کہنے لگے نواب قیصر صاحب کی یہ آپ باہر کیوں نہیں بھروا دیتے ہیں, اتنا خالی پڑا ہے. حضرت بار نے فرمایا کہ یہ بھی وہ ہمارے جو ٹھیکیدار ہے اس نے بنا دیا ہے, میں تو بنوا بھی نہیں رہا تھا, وہ زبردستی بنوا دیا, جب ابھی اسی کا قرض باقی ہے تو آگے کیسے کیا بنائیں گے, جب یہ قرض ادا ہو جائے گا تو بناؤں گا. تو نواب صاحب نے پوچھا کتنا قرض ہے, کتنا قرض ہے, تو حضرت والا نے فرمایا کہ 8 لاکھ روپے. تو نواب صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے, وہ میرا بنگلے کے سامنے, میرے بنگلے کے پاس ہی نواب وہ کیا نام دبئی کا جو ہوتا شیخ دبئی کا بھی مکان میری دوستی ہے, اس سے میں کہہ دوں گا. ارے بات ٹھیک ہے, کہہ دیجیے گا. تو نواب قیصر صاحب اگلے دن پھر آئے اور کہنے لگے حضرت وہ آپ کا وہ پیسہ جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کی منظوری ہو گئی ہے. تو ہاں ٹھیک ہے آپ لے آئیے. کہ نہیں حضرت تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور اس کے اوپر دستخط رجسٹر پہ دستخط کرنے پڑیں گے وصولی کے. بس حضرت نے فرمایا نواب صاحب میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا, میں اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا, اگر میں اس کے دروازے پر گیا تو بیسل فقیر اللہ بابل امیر ہوں گا, برا وہ فقیر ہے جو بادشاہ کے دروازے پر امیر کے دروازے پر جاتا ہے, اور اگر میں وہاں چلا گیا تو خانقاہ تو بن جائے گی مگر یہ کلنگ کا ٹیکا اس پہ لگ جائے گا کہ اس کا بانی ایک بادشاہ کے دروازے پر آیا تھا. بس نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا حضرت میں نے پہچانے نہیں تھا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, آپ تو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. اس کے بعد قیصر صاحب حضرت والا کا جوتا اٹھانے کو تیار ہوتے تھے, حضرت اٹھواتے نہیں تھے, اتنے معتقد ہوئے. یہی ہے کہ نلا لچ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں, تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلوار. کیا شان تھی میرے شیخ کی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے, ساعتن فساعتن متصاعدن متنازع متبارکن, یعنی ہر ساعت, کیونکہ جنت بھی تو غیر محدود ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے جنت بھی غیر, تو وہاں بھی ساعت فساعت حضرت کے درجات میں ترقی ہی ترقی ہوتی ہے, درجات بلند ہی بلند ہوتے رہے. یہ دعا میں نے مانگی تو پھر مجھے خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ دعا مانگ تو رہا ہوں صحیح بھی ہے کہ نہیں, پھر حضرت یہ واز جو چھپ رہا تھا ایک واز دیکھ رہا تھا, حضرت نے بھی یہی دعا مانگی کہ میرے شیخ کے درجات پہ درجات اللہ تعالیٰ جنت پہ بڑھاتا رہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میرے منہ سے بھی وہی دعا نکلی جو حضرت والا نے اپنے شیخ کے لیے کی تھی. اللہ قبول فرمائے. اچھا وہ سب وقت ختم ہو گیا, جنت میں ختم نہیں ہوگا, اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا کر دے. اپنے وقت پر بھی نہیں, اپنے وقت پہ تو جانا ہی ہے, مگر اللہ عافیت کے ساتھ رکھے. عافیت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ.